الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے کے لیے تشریف لے گئے جس کو غزوہ بنی مستلق کہا جاتا ہے، اور اسی غزوے کا دوسرا نام غزوہ مرائسیع بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب غزوات وغیرہ پر جاتے تھے، سفر پر تشریف لے جاتے، تو ایک عام عادت مبارکہ تو یہ تھی کہ آپ جمعرات کو سفر پسند فرماتے تھے، چاہے غزوات کا ہو یا کسی قسم کا بھی سفر ہو، تو جمعرات کے دن کو آپ ترجیح دیا کرتے تھے. دوسری عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ تمام ازواج مطہرات میں سفر کے لیے قرآن دازی کیا کرتے تھے، اگرچہ آپ پہ قرآن دازی کرنا واجب نہیں تھا. آپ پر سے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے درمیان برابری کرنے کے وجوب کو بھی ختم کر دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ ایسا رہا کہ ساری زندگی برابری کی. یہاں تک کہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ مرض الوفات میں تھے، آپ نے تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں سکونت اختیار فرمائی. میرے پیاروں، اس سے سوچو کہ بیویوں کے حقوق کس قدر ہیں. چاہے وہ ایک بیوی ہو، دو ہوں یا چار بیویاں ہوں، لیکن سب کے حقوق کی رعایت. اللہ کے نبی پر واجب نہیں تھا، برابری کرنا واجب نہیں تھا، لیکن ساری زندگی برابری کی. اور جو آخری وقت میں بھی سبق دے کر گئے کہ ازواج مطہرات میں انصاف کرنا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کیوں سکونت اختیار فرمائی؟ اس وقت جب آپ کا چلنا پھرنا بھی دو بھر ہو گیا، تو پھر تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر سکونت اختیار فرما لی. تو لہذا قرآن دازی کرتے تھے ہر معاملے کے اندر سفر سے پہلے کہ کس بیوی کو ساتھ لے کر جانا ہے جس کا نام نکل آتا تھا، اس سے دوسرے کے دل میں اعتراض پیدا نہیں ہوتا. ایک قرآن دازی ہم لوگ کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ ایک چھوٹی عمر والی ہے، ایک بڑی عمر والی ہے، صحیح ہے جی، بیچاری بڑی عمر والی زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، چھوٹی عمر کے ساری پرچیوں میں اسی کا نام لکھا اور بڑی عمر والے سے اٹھوا لیا. اٹھانا ذرا سا، نام بھی اپنے مطلب کا، کام بھی اپنے مطلب کا، ٹھیک ہے جی. یہ والی قرآن دازی نہیں چلے گی، انصاف والی قرآن دازی چلے گی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن دازی کروایا کرتے تھے. قرآن دازی میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکل آیا. محبوب کی محبوبہ تھیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حبت و ابیک، اے فاطمہ، عائشہ تمہارے باپ کی محبوبہ ہے. ایک موقع پر اللہ تعالی سے عرض کی، اے اللہ، ظاہری جو برابری ہے وہ تو میں کر لیتا ہوں، لیکن دل پر مجھے اختیار نہیں ہے کہ میلان عائشہ کی طرف زائد آئے، لیکن ظاہری برابری ہمیشہ رہی. ایک موقع پر حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کی، حضرت سعودہ میں اور اما عائشہ میں ایک مناسبت بھی ہے کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت عثمان بن مذعون رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت خولہ، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو فرمایا، کس سے کروں گا؟ کہا، بیوہ بھی ہے اور کماری بھی ہے. کہا بیوہ سے تمہاری مراد کیا ہے؟ کہا سودا. اور کماری سے مراد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ تم دونوں سے رشتہ دو, جاؤ تم دونوں سے رشتہ دو. تو ان دونوں کے رشتے کی بات ساتھ چلی تھی, اور ان دونوں کا رشتہ بالکل آگے پیچھے ہوا. حضرت سودا بڑی تھیں, ہاں ان کی رخصتی ہو گئی تھی, اما عائشہ اس وقت بچی تھی, ان کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. بہرحال اس لیے ان دونوں میں مناسبت بہت زیادہ بھی تھی, محبت بھی تھی. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لائیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما تھے. حضرت اما عائشہ نے ایک خاص حلوہ بنایا تھا, تو حضرت سودا سے کہا تم بھی کھاؤ. حضرت سودا نے عذر کیا. حضرت سودا نے, یہ نبی کے گھر کی کہانیاں ہیں, جب اللہ کے حکم کے مطابق چلتے نا تو لذت ہی لذت ہوتی. در و دیوار سے انسان کو سکون نہیں ملتا, سکون تو اللہ عطا فرماتے ہیں, سکون اللہ دیتے ہیں. تو حضرت سودا نے منع کیا, انہوں نے حلوہ ہاتھ میں لیا, ان کے منہ پہ مل دیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, چھوٹی بھی تھی, ہاں کم عمر بھی تھی, پھرتی بھی زیادہ تھی. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل, کہ اگر اس موقع پر صرف مسکرا کر خاموش ہو جاتے تو حضرت سودا کے دل میں آتا کہ عائشہ کو کچھ کہا نہیں. تو حضرت اما عائشہ کے ہاتھ پکڑ لیا اللہ کے نبی نے, کہے سودا تم بھی اس کے منہ پہ ملو, تم بھی اس کے منہ پر ملو. ایک ایک چیز کے اندر, ایک موقع پر ایسا ہوا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آواز اونچی ہو گئی. اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ابا جان تشریف لے آئے, باپ کا حق ہوتا ہے, ٹھیک. جب انہوں نے دیکھا سنا تو اما عائشہ کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ ہاں اللہ کے نبی, اصل میں وہ اپنے شوہر سے بات کر رہی تھی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا اس کی تو بات ہی الگ تھی, ٹھیک, اس کی تو بات ہی الگ تھی. تو انہوں نے مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھے سے کرتا پکڑ کے کھینچا. ہاں اتنے میں حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی پہ ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں کیسے آدمی سے بچا لیا. مزا بھی فرماتے تھے, دیکھا میں نے تمہیں آدمی کے شر سے بچا لیا. مزا فرماتے تھے, ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں سید جی تو پیدل لات مار کے دروازہ کھولتے ہیں تاکہ بیوی پر رعب آ جائے, اور چل کے بھی ایسے جاتے ہیں جناب والا کے بس پہلوان سے مقابلہ ہی کرنے جانا ہے. ذرا سی کوئی بات ہوئی گالم گلوچ ہماری زبانوں پر آ جاتا ہے. یہ نبی کا گھر ہے جنہوں نے 11 بیویوں کو خوش و خرم رکھا ہے, 11 بیویوں کو خوش و خرم رکھا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پہلے ہو گیا, باقی 10 بیویاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خوش و خرم رہیں, سب کے حقوق آپ نے ادا کیے. بہرحال غزوہ بنی مستلق سن 6 ہجری کے اندر پیش آ رہا ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن دازی فرماتے ہیں, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نکل آتا ہے, اما عائشہ خوش ہو جاتی ہیں, لو بھائی کیوں, پورے سفر کے اندر اب میں ہی رہوں گی, کوئی شریک ہی نہیں ہے. جب مدینے میں رہتی ہیں صحیح, تو ایک دن میری ایک دن اس کی اس کی اس کی اس کی, 10ویں دن باری آتی ہے, اب تو میری ہی باری ہوگی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بڑی بہن کے پاس گئیں, اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ, ان سے ان کے پاس ایک ہار تھا, وہ ہار انہوں نے استعمال کے لیے مانگا. آپ اندازہ لگائیں جہاد کا موقع ہے, جہاد کا موقع ہے, سفر ہے, لیکن اس حالت میں بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو درست رکھنے کی فکر کی. یہ عورتوں کے لیے سبق ہے جو گھر کے اندر ہاں ایسی رہتی ہیں کہ الامان الحفیظ, ہاں پتہ نہیں چلتا یہ ماسی گھر میں کام کر رہی ہے یا بیوی ہی گھر میں کام کر رہی ہے. اور یہی عورت کو جب باہر گھومنے جانا ہو, کسی شادی بیاہ کی تقریب میں جانا ہو, تو ماشاءاللہ اتنا اچھا لباس پہنے گی کہ اپنی بیوی سمجھ نہیں آتی کہ شاید یہ کوئی دوسری عورت گھر کے اندر آ گئی. ہاں عورت کو چاہیے کہ مرد کے لیے بنے سورے اس پر اس کو نفل عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے. ایک عورت نفل میں لگی رہے شوہر بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہے, یہ صحیح نہیں ہے. شوہر گھر میں ہے, آپ نفل عبادت مختصر کر دیجئے اور شوہر کو وقت دیجئے. بہرحال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ہار لے لیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ سفر پر نکل کھڑی ہوئی. سفر سے واپسی پر اصل میں پردے کا حکم اس وقت نازل ہو چکا تھا, تو پھر اس وقت عورتوں کے نکلنے کی ترتیب یہ ہوتی تھی. آج ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں سن لیں کہ اس زمانے میں ہودج, جس کے چاروں طرف کپڑا لگا ہوتا تھا اور چار آدمی اٹھانے والے ہوتے تھے, یا دو آدمی آگے پیچھے دو ڈنڈے لگے ہوتے تھے, یا آگے پیچھے دو اور دو پیچھے ڈنڈے لگے ہوتے تھے, جسے چار آدمی یا دو آدمی مل کر اٹھاتے تھے, گھر کے دروازے کے ساتھ وہ ہودج رکھ دیا جاتا تھا. مجھے ایک بزرگ نے بتایا جو بڑی عمر کے ہیں کہ میں نے انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں پر ایک ایسا زمانہ دیکھا ہے کہ جب عورتیں گھروں سے نکلتی تھی تو ہودج لگا دیا جاتا تھا, وہ گھر کے باہر قدم رکھتی تھی تو براہ راست ہودج کے اندر رکھتی تھی, ہماری عورتوں کی طرح باہر بازاروں پہ کھلے بازار نہیں پھلا کرتی تھی, اتنی حیا کا معاملہ تھا. تو حضرت اما عائشہ ہودج میں بیٹھا دی جاتی تھیں, ہودج کو اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا اور سواری چل پڑتی تھی. واپسی پر ایسا ہی ہوا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آدھی رات کے بعد کوچ کا حکم دیا. جب کوچ کا حکم ہوتا تھا تو سب لوگ اپنی حاجات سے فارغ ہو کر, حاجات ضروریہ سے فارغ ہوتے تھے, اس زمانے میں جنگلات کی طرف جاتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر بھی تھیں, نحیف اور کمزور بھی تھی, وزن کا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہودج کے اندر وہ بیٹھی یا نہ بیٹھی, برابر لگتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل کی طرف چلی گئیں اور اپنی حاجت کو پورا کر کے نکلی کہ دیکھا کہ ہار ٹوٹ گیا, اور ہار حضرت اسماء بنت ابی بکر ان کی بہن کا ہے, امانت ہے, واپس کرنا ہے, تو وہ ہار کو تلاش کرنے میں ان کو دیر لگ گئی. یہاں جن کی ذمہ داری ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھنے کی تھی, وہ سمجھے کہ دیر ہو چکی ہے, اما عائشہ اسی کے اندر آ چکی ہوں گی, انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سارا قافلہ روانہ ہو گیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے. ہماری پڑھی لکھی بیوقوف عورتوں کی طرح تو نہیں تھی نا بھائی, وہ کہ ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی. ٹھیک ہے جی, انہوں نے کہا یہیں بیٹھ جاؤ, انہوں نے پردہ کیا اور وہیں بیٹھ گئیں کہ جب پتہ چلے گا تو یقیناً تلاش کرتے کرتے پہلے اسی جگہ پر تشریف لائیں گے اللہ کے نبی یا صحابہ, تو میں یہاں مل جاؤں گی, اگر میں ادھر ادھر گئی تو ہو سکتا ہے میں بھی بھٹک جاؤں اور قافلہ بھی نکل جائے. لہذا بہت ہی کمال ہوشیاری کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یہیں بیٹھ جائے. ان کو بیٹھے بیٹھے نیند آئی, لیٹ گئی. اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے کہ جو لوگ قافلے کے سامان وغیرہ بھول جاتے تھے وہ اٹھاتا ہوا جمع کرتا ہوا نکلتا تھا. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے یہ خدمت تھی کہ سامان جمع کرنا. وہ سامان جمع کرتے کرتے اما عائشہ کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ کوئی شخص چادر اوڑھے لیٹا ہوا ہے. انہوں نے سوچا پتہ نہیں کون آدمی پیچھے رہ گیا, لیکن جب قریب گئے تو چہرے پر سے چادر ہٹی ہوئی تھی. اما عائشہ کو پردے کے حکم سے پہلے کا دیکھا ہوا تھا, پہچان گئے, فوراً منہ پھیرا اور سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کوئی لفظ نہیں کہا, سلام بھی نہیں کیا. اما عائشہ کی آنکھ کھلی, سب سے پہلے پردہ کیا. میری ماں بہن بہو بیٹیوں, آپ کو اسکالرز کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے, تو اما عائشہ نے چہرے کا پردہ کیوں کیا جبکہ وہ تو ماں تھی, جبکہ ماں تھی اور چہرے کا پردہ تھا جب ہی اللہ کے نبی کی پیاری زوجہ نے سب سے پہلے چہرہ ڈھاکا, ورنہ کیوں ڈھاکتی. ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ ہم سفر حج پر جاتے تھے اس زمانے میں قافلے, تو ہم اپنا چہرہ کھول لیتے تھے کیونکہ سامنے سے آمنے والے قافلے کبھی کبھی آتے تھے, اور کہتے جب سامنے سے قافلے آتے تو ہم اپنا چہرہ ڈھاک لیتے. اگر چہرے کا پردہ نہیں تھا تو چہرے کے ڈھاکنے کی ضرورت کیا تھی. جس زمانے میں یہ فتنہ نہ ہونے کے برابر تھا تو اس زمانے کی عورتوں نے تو چہرہ ڈھاکا, اور آج جگہ جگہ 7 سال 8 سال 9 سال اللہ معاف فرمائے منہ کالا کرنے کی داستانیں چل رہی ہیں, ہاں کتنے واقعات آئے دن ہو رہے ہیں جناب والا, اس کے باوجود ہم اپنی ماں بہن بہو بیٹیوں کو پردہ کرانے کے قائل نہیں, ہاں اور اس کو ظالمانہ مزاج سمجھ کے بولا ظلم ہے بڑا ظلم ہے. اللہ کے حکم کو توڑو گے تو یاد رکھنا معاشرے کے اندر سوائے فساد کے اور کچھ نہیں ملے گا. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا, انہوں نے فوراً پردہ کر لیا, وہ اونٹ پر سوار تھے اتر آئے, اما عائشہ اونٹ پر سوار ہو گئی, ان کے لیے اونٹ بٹھایا سوار ہو گئی اور آگے آگے چلنا شروع ہو گئے اونٹ کے مہار پکڑ کے, اور قافلے سے جا کر مل گئے. لیکن منافقین کا جو سردار تھا ابی بن کعب, ہاں عبداللہ بن ابی بن سلول, اس نے موقع مل گیا اس کو, اس نے تو طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی, ارے یہ دونوں اکیلے کہاں تھے نعوذ باللہ, اور ایسی باتیں بنائی یہ جو افواہ ہے نا افواہ, ہاں یہی اتنا جھوٹ بولو کہ سچ بن جائے اور سچ لگنے لگ جائے. ہاں آج مجھ پر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی برکت سے دل میں ایک بات دل میں ڈال رہے ہیں, کہوں گا برسر ممبر کہ یہ جو میڈیا ہے نا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول کی حرام کی اولاد ہے, یہ ناجائز اولاد ہے. اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگ جائے, اتنا جھوٹ بولو, یہ ان کی حرام کی اولاد ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کی. تو عبداللہ بن ابی نے ایسی اول فول باتیں بکی, اتنی بکی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہ باتیں پہنچنا شروع ہو گئی. اور اللہ کا کرنا آزمائش تھی, 3 پکے مسلمان اس تہمت لگانے میں منافقین کے شریک ہو گئے. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو شاعر اسلام ہیں, وہ بھی اس کے اندر. حضرت مستح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور نادار بھی تھے, حضرت ابوبکر ان کی مالی مدد کیا کرتے تھے. اور تیسری ایک عورت حضرت حمنہ بنت جحش جو کہ حضرت زینب بنت جحش ہماری جو ام المومنین میں سے ہیں اما جان ہیں, ان کی بہن حضرت حمنہ بنت جحش بھی اس میں شامل ہو گئیں. اب لوگوں کی باتیں افواہیں آتے 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 افواہ کے اثرات دیکھیے اتنے ہوئے کہ اللہ کے نبی کا دل بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, کہ میں دیکھتی تھی کہ اللہ کے نبی کا رویہ آنے کے بعد مجھ سے کچھ بدلا سا ہے, آتے ہیں خیر خیریت لیتے ہیں چلے جاتے ہیں, لیکن جس طرح پہلے, ہاں ظاہر بات ہے کہ محبوب کی ناراضگی انسان چہرے سے پہچان لیتا ہے, ہاں تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو محبوبہ ہیں, اپنے محبوب کی ناراضگی کو پہچان رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہا کیا ہو گیا. اتنے میں اما عائشہ کو بخار ہو گیا. اس زمانے کے اندر عورتیں رات کو تنہائی میں جنگلوں میں جایا کرتی تھیں اپنے قضاء حاجت کو پورا کرنے کے لیے. تو حضرت ام مستح, حضرت مستح جنہوں نے اس میں شرکت کی اس تہمت لگانے میں, ان کی ماں کے ساتھ ان کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ 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 جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ اس زمان ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگی, تو انہوں نے کہا تعیسہ مستح, مستح ہلاک ہو جائے. حضرت اما عائشہ نے کہا آپ ایسی بددعا کیوں دیتی ہیں, کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مستح نے کیا کیا, کہا مجھے تو کچھ نہیں معلوم مستح نے کیا کیا. پھر انہوں نے سارا قصہ تہمت کا بتایا, سارے مدینے میں خبر ہے لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ خبر نہیں. اتنی سادہ ہوتی تھی اس زمانے کی عورتیں, آج کی عورت کو ہر ایک چیز کی خبر ہے. تو اللہ کے نبی کی ناراضگی کی وجہ جب پتہ چلی, کہتی ہیں میرا بخار تو دگنا ہو گیا, میری کمزوری اور زیادہ ہو گئی, ابھی جسمانی بیماری تھی اب روحانی بیماری بھی لگ گئی. ہاں کہتی ہیں کہ میں گھر پر آئی, اللہ کے نبی میرے پاس تشریف لائے, سلام دعا کی, میری مزاج پرسی کی اور جانے لگے, تو میں نے ان سے اجازت لی کہ میں کیا اپنے امی ابو کے گھر چلی جاؤں, ہاں یہ ہے عورت کے شوہر سے پوچھے بغیر نہیں. ہاں اللہ کے نبی نے اجازت دے دی, وہ اپنے والدین کے گھر اس نیت سے گئیں کہ اس معاملے کی تحقیق کریں. جب اپنے والدین کے گھر گئی اور معاملہ پتہ چلا تو پھر اما عائشہ کہتی ہیں میں دو دن دو رات اتنا روئی اتنا روئی اتنا روئی, ہاں اس واقعے کو مہینہ گزر چکا تھا, میں اتنا روئی کہ میری والدہ نے مجھے آ کر کہا کہ بیٹا اب رونا بند کر دے, کہیں ایسا نہ ہو تیرا رونے کی وجہ سے کلیجہ پھٹ جائے. ہاں اور میں روتی تھی, میرے والدین بھی روتے تھے. ظاہر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی صدیقہ پر اتنا بڑا الزام ہے, ہاں کیا ہوگا, نہ جانے اللہ کا کیا حکم نازل ہو جائے گا. تو ماں باپ بھی رو رہے ہیں, حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رو رہی ہیں. کہتی ہیں کہ دو دن مجھے روتے روتے گزر گئے, تیسرے دن ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا اور پھر فرمایا اے عائشہ اگر تم بری ہو اس الزام سے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برات نازل فرما دیں گے, تمہاری برات ظاہر فرما دیں گے, اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اپنے گناہ کی معافی مانگ لو کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا ابا جان میری طرف سے آپ جواب دیں. کہا بیٹی جس چیز کو میں نے دیکھا نہیں میں اس کا کیا جواب دوں. ہاں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں, اما جان آپ جواب دیجئے. کہا بیٹا میں جس پر واقف نہیں میں کیسے جواب دوں, ماں بھی رو رہی. ہاں کہتی ہیں جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی ویسے ہی میرے آنسو تھم گئے, اور اللہ تعالی نے میرے دل میں جو جواب ڈالا, میں کم عمر بھی تھی, ہاں بیمار بھی تھی, پھر صدمائے صدمہ کے اتنا بڑا الزام ایک عورت پر اور صدیقہ پر لگا دیا جائے اور پورے مدینے میں یہ بات مشہور ہو جائے, نبی کی بیوی پر, نبی کی محبوبہ بیوی پر یہ الزام لگا دیا جائے, ظاہر ہے کہ کیا حالت ہونی چاہیے تھی. کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت اور بصیرت کی بات میرے دل میں ڈالی. اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں جو کام اگر میں نے نہیں کیا لیکن چونکہ آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ چکی ہے, اگر میں اس کا انکار کروں تو بھی آپ یقین نہیں کریں گے, اور جو کام میں نے نہیں کیا اگر اس کا اقرار کر لوں جبکہ میں اس سے بری ہوں تو آپ یقین کر لیں گے کیونکہ آپ کے دل میں وہ بات بیٹھ چکی. کہ یہی بات میں نے کہی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور رونا شروع کر دیا. کبھی کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کے آثار آنا شروع ہو گئے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے, فوراً اللہ کے نبی پر چادر ڈال دی. اللہ کے نبی سخت سردی کے عالم میں پیشانی پر جو ہے پسینہ اور پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے. جب آثار ہٹے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابشری یا عائشہ, اے عائشہ تمہیں خوشخبری ہو, ہاں اللہ تعالی نے تمہیں بری کر دیا. فقد ابرأك اللہ, اللہ تعالی نے تمہیں بری کر دیا اس الزام سے. والدین فوراً اٹھے, اے عائشہ جلدی آؤ اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. کہنے لگی میں نے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا میں سوائے اللہ کے اور کسی کا شکریہ ادا نہ کروں گی, ہاں جس نے میری برات کو ظاہر فرمایا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چند خصوصیات کی بنا پر ساری زندگی فخر کیا کرتی تھیں. جس عورت کی گواہی کتابوں میں لکھا ہے, تفسیر قرطبی میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو ان کی برات کی گواہی بچے نے دی, حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا تو ان کی برات کی گواہی انہی کے بیٹے نے بچپنے میں دی عیسیٰ علیہ السلام نے, لیکن جب ہماری اماں پہ الزام لگا تو اللہ نے برات کی گواہی دی, اللہ نے برات کی گواہی دی. جس عورت کی برات کی گواہی اللہ دیں, اور جو لوگ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی پر الزام تراشیاں کریں, جلسے جلوس نکالیں اور ہم جناب والا اور لوگوں کے ساتھ دستے تعاون بڑھاتے رہیں, سوچو ہمارے ایمان کا کیا معاملہ ہوگا. اللہ کے نبی روز قیامت پوچھیں گے میری بیوی پر الزام لگانے والوں پر تم اب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, کھانا کھاتے تھے. صبح سیرت کا درس ہوتا تھا ہمارے ہاں, تو یہ واقعہ آیا, میرے ایک دوست کہنے لگے کہ میں ایک زمانے میں ان لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں جو اما عائشہ پر الزام لگاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ کہتے وہ ایسی اول فول باتیں بکتے تھے میں چپ رہتا تھا. کہنے لگے اب میری ایمانی کیفیت ڈگمگا گئی ہے, آپ سیرت کا واقعہ سنا رہے ہیں اور میرے دل میں وہی اشکالات آ رہے ہیں. اللہ کا قرآن سمجھ نہیں آیا؟ ہاں اللہ کا پاک قرآن جس نے 10 آیات اتاری, 10 آیات برات کے لیے اتری اما عائشہ کی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی فخر کیا کرتی تھی کہ میرا رشتہ آسمانوں پر طے ہوا, جبریل امین ریشمی رومال پر میری تصویر لے کر آئے کہ آپ ان سے نکاح کا پیغام دے دیجئے. ایک تو یہ, دوسرا فرمایا کرتی تھی کہ اور کوئی بیوی ایسی نہیں کہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ایک کمبل میں ہو اور اللہ کے نبی پر وحی آئے سوائے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بارہا ایسا ہوا اور فرمایا کرتی تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا. یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہوئی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی ہوئی, گھر کے اندر ہی ہوئی. ساری زندگی فخر فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں نصیب فرمائی ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں فرمائی. جب یہ واقعہ پیش آ گیا اللہ کے نبی پر اللہ نے آیات اتار دی کہ اما عائشہ بری ہیں, تو اب کوڑوں کا حکم آ گیا, جس نے الزام لگایا 80 کوڑے تہمت کے لگائے جائیں گے. عبداللہ بن ابی بن سلول اور جتنے منافقین تھے اور یہ 3 مسلمانوں کو بھی کوڑے لگائے گئے. حضرت مستح نادار تھے, غریب تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا مالی تعاون کیا کرتے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں اب اس کا مالی تعاون نہیں کروں گا. ظاہر ہے پدرانہ شفقت کہ میری بیٹی پر ایسے الزام میں اور ایک وہ آدمی جس کا میں مدد کرتا ہوں وہ بھی اس الزام میں شریک ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اعلی اخلاق کی براہ راست تعلیم کی. قرآن کی آیات اتر گئیں. وَلَا يَأْتَ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ قسمیں نہ کہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے, مالی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے, کہ وہ مساکین کو, مہاجرین کو, غریبوں کو نہیں دیں گے, فقراء کو نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا معاف کر دو, وَلْيَصْفَحُوا درگزر کر دو, صرف معافی نہیں بلکہ اچھا معاملہ بھی شروع کر دو. پھر اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ تم بندے کو معاف کرو میں تم کو معاف کروں گا. ہاں کیا تم یہ پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم بندوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے اترنے کے بعد اپنی قسم توڑی, کفارہ دیا اور جتنا حضرت مستح کے ساتھ کیا کرتے تھے اس سے دگنا شروع کر دیا. یہ اخلاق کی تعلیم صحابہ کو براہ راست دی گئی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے کہ جو تم سے جوڑے تم اس سے جوڑو, یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی یہ جو تم سے توڑے اس سے جوڑو. ہمارا کیا ہے؟ جو ہم سے ملے گا ہم اس سے ملیں گے, جو ہم سے نہیں ملے گا وہ ہم اس سے نہیں ملتے. میرے پیارے بھائی یہ رمضان کا مہینہ ہے, صحابہ کو جو تعلیم دی گئی کتنی بڑی بات ہے کہ اما عائشہ پر الزام کا لگنا, ماں باپ کا کس قدر غمگین ہونا اور پھر اس پر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قسم کھا بیٹھنا, یہ سب فطری باتیں تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اما عائشہ کی جہاں برات اتاری وہیں پر اعلی اخلاق کی تعلیم بھی دے دی کہ اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ دے کر غربا کی مدد جاری رکھیے, کیونکہ یہ غربا کی مدد آپ غریب کے لیے نہیں کرتے, یہ اللہ کے لیے کیا کرتے. جو کام اللہ کے لیے ہے تو پھر مخلوق ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے یا نہ کرے اس معاملے کو ہمیشہ جاری رکھنا چاہیے. میرے پیارے بھائی یہ ہے اعلی اخلاق کی تعلیم. ہاں یہ رمضان المبارک بھی ہمیں اعلی اخلاق سکھاتا ہے. جب تم کھاؤ ہاں تو اپنے بھائیوں کا بھی خیال کر لو. اپنے گھر کے راشن ڈلواتے ہو, اپنے غریب بھائیوں کے گھر کا راشن بھی ڈلوا لو. اور میں تو آج روزانہ یکم رمضان سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے پیارے اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر نعمتوں پر ایک نظر ڈال کر شکر بجا لا کر اللہ سے یہ ضرور کہا کرو, میرے اللہ میرے دسترخوان پر تو تو نے یہ نعمتیں سجا دی ہیں, ہمارے فلسطینی مسلمانوں کے دسترخوان پر کیا حال ہوگا, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, ہاں اے اللہ ہمارے گھر میں تو عید کی تیاریاں ہو گئی ہیں, ہم نے اپنے بچوں کے لیے جوڑے بنا دیے, ہمارے بیوی بچوں کے جوڑے بن گئے ہیں, اے اللہ وہاں جو یتیم بچے بچیاں ہوں گے ان کے جوڑے کون بنائے گا, وہ کس کی طرف جائیں گے, ذرا سا درد تو رکھ لو, اتنا تو غم کر سکتے ہو بھائی, ہاں کتنے رو رو کے علماء کہہ رہے ہیں اللہ کے واسطے ان کی چیزوں کے بائیک آؤٹ کرو, نہیں کیا ضرورت ہے, مجھے تو کولڈ ڈرنک سے روزہ افطار کرنا ہے, مجھے تو پیپسی کے بغیر جی نہیں سکتا, ہاں گردے فیل ہوں گے ایسے لوگوں کے, ہاں دہائیاں لگیں گی وہاں کے لوگوں کی, یہ کیسے بغیرت مسلمان ہیں کہ یہ ہمارے اوپر ظلم و ستم کی ایک کہانی ڈھا رہے ہیں اور ان سے ایک پیپسی نہیں چھوڑی جاتی, تھوڑا سا افطار کے وقت میں اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو یاد کر کے, ہاں تھوڑے سے آنسو بہا کر اللہ سے مانگ تو سکتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم فرما دے, ہمارے فلسطینی مسلمانوں پر رحم فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی صرف اطلاع کے طور پر کہ برابر کی جگہ مدرسے کی تعمیر شروع ہو گئی ہے, ٹک ٹک چل رہا ہے کام, صحیح ہے جی, جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے یہاں دیے ہوئے مال کو آخرت میں اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں اس کو لوٹا دیں تو وہ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں میرے پیارے بھائی, صحیح ہے, نہ ہمارے کوئی سفیر ہوتے ہیں جو گھر گھر جا کر کھٹکھٹائیں گے, نہ آپ دیکھ لیجئے رمضان کا یہ جمعہ تیسرا چل رہا ہے کبھی اعلان نہیں ہوا, دو جمعے میں بھی نہیں, آج دل میں آیا تو بس اطلاع کے طور پر آپ کو بتا دیا ہے, ہم آج ایک بوری دیں گے قبر میں چلے جائیں گے, نہ جانے وہ بوری ہمیں جنت میں کیا کیا عطا کروا دے گی, اللہ تعالیٰ خوب حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما دے.